الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرین کرام، قرآن مجید کی روشنی میں ہم یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایک نیکی جب آتی ہے تو بہت سی برائیوں کو کھا جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. ہم نے چونکہ اخلاقیات کا موضوع اس رمضان کے لیے چنا ہے، تو میں اس لیے بار بار اس بات کی یاد دہانی کر رہا ہوں کہ رمضان کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہم اپنے اندر ان اخلاقی اوصاف کو پیدا کر لیں جن کا مطالبہ قرآن مجید ہم سے کرتا ہے. قرآن مجید نے جو مطالبات کیے ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں. پہلا جو مطالبہ ہم نے پڑھا ہے وہ عدل کا ہے. جیسا ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل احسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا. دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے وہ احسان کا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. احسان کا لفظ قرآن مجید میں دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے. ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں دین پر عمل کرتے ہوئے اس کو نہایت کمال کے ساتھ شاندار طریقے سے ادا کریں، ایک پہلو یہ ہے. اس کو حدیث جبریل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح فرمایا ہے. حضرت جبرائیل نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اس طرح اللہ کی بندگی کریں کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اللہ کو دیکھ پا رہے تو کیا ہوا، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس طرح سے کام کریں، اس طرح سے دین پر عمل کریں کہ جیسے خدا ہمارے سامنے ہے. جب خدا سامنے ہے تو اس کی مثال سے ہم ایک سمجھ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہے، کہ جب ہم اپنے باس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنے افسر کے سامنے ہوتے ہیں تو صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ چلا جائے تو ہم کچھ ڈیلے پڑ جائیں گے، کچھ کام میں دل نہیں لگائیں گے. تو ٹھیک اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو، خدا کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو احسان کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں دین کے اندر، جتنی اس کے لیے محنت چاہیے محنت کریں، جتنی جدوجہد چاہیے اتنی جدوجہد کریں، جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کے آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں. تو ایک احسان کے معنی یہ ہیں. لیکن اس کا تعلق کے اخلاقیات سے نہیں ہے، تو اس لیے اس آیت میں اس کے معنی اس پہلو سے نہیں دیے گئے ہیں. جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ اخلاقی ضوابط سے تعلق رکھتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے معنی اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ صرف عدل نہیں کریں. عدل سے مراد تو یہ تھا کہ ہم ان کی حقوق پورے پورے ادا کر دیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہم پر آتی ہیں وہ ادا کر دیں، جو ان کا لین دین ہے وہ من و عن پوری طرح ادا کر دیں. لیکن احسان کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس سے بڑھ کر کچھ ان کے ساتھ کریں، اس سے بڑھ کر کوئی حسن سلوک ان سے کریں. مثال کے طور پر گالی کا جواب میں ہم سزا دے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں اس کا، لیکن قرآن چاہے گا کہ ہم اس کو معاف کر دیں اور اس کی غلطی پر صبر کریں. یہ دو پہلو جب ہم کریں گے کہ اس کی گالی دینے پر ہم صبر کریں اور اس کو معاف کر دیں، تو یہ ہم نے احسان کیا. احسان یہاں اردو کے معنی میں نہیں ہے جو احسان جتانے کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ اس نے سلوک کرنے کے معنی میں، بہتر سلوک کرنے کے معنی میں، جو عدل کا حق کا تقاضا تھا اس سے بھی بھر کرنے کے معنی میں احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید کا اصرار ہے مسلمانوں سے کہ وہ صرف بدلہ لینے والے بنے، وہ حقوق کے ادا کرنے میں تو آگے بڑھیں لیکن حقوق لینے میں وہ ایثار کی جگہ پہ کھڑے ہوں. تو ایثار کا جذبہ احسان کے اندر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ یہی نہیں کہ ہمیں 10 روپے دینے ہیں کسی کو، اس کو 10 روپے دے دیں. دینے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، حسن سلوک کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، کوئی بڑھوتری اپنی ظاہر کیے بغیر ہم محبت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اس کو ادا کر دیں. حد یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب مثال کے طور پر طلاق جیسی مصیبت آ جائے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے، تو یہ کہتا ہے کہ اس کو ذلیل کر کے گھر سے نہیں نکالو، بلکہ فرمایا تصریح بے احسان، اگر اسے گھر سے نکالو تو نہایت عمدگی کے ساتھ، نہایت طریقے کے ساتھ، اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے، اس کی محبت، اس کی ساری جو انسانی شخصیت کی ضروریات ہوتی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اسے گھر سے نکالو، خواہ آپ کسی بھی وجہ سے طلاق دے رہے ہو. تو تصریح بے احسان ہونا چاہیے، نہ کہ ظالمانہ طریقے سے سب کچھ چھین لیا، دکے دے گھر سے نکال لیا، وہ ننگے پاؤں ننگے سر گھر سے نکلی. یہ طلاق دینے کا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ہم جو عمل بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں طلاق جیسا ایک عمل، تو اس میں بھی فرمایا گیا کہ احسان کے طریقے پر کیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم احسان کو بھول جائیں اور احسان کو چھوڑ کر محض ایک جاہلانہ طریقے سے ہم کوئی اقدام کریں. یہ تو وہ معاملات ہیں جس میں ہم کسی کو الگ کر رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں، کسی کے لیے برا فیصلہ کر رہے ہیں. یہی معاملہ سزاؤں میں ہوگا کہ سزا میں انبیاء نے جو بھی قانون دیا ہے اور جو اسوہ قائم کیا ہے، اس کی روشنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء نے کم از کم سزا کا اطلاق کیا ہے. یہ بھی اسی عدل کو احسان کی شکل دینے کا روپ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہاتھ پورے بازو کے لیے بھی بولا جائے گا، لیکن اسلام کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ہاتھ صرف کف سے کاٹا جائے گا، یعنی کم از کم سزا جو دی جا سکتی ہے اسی پر، یعنی لفظ کا اطلاق، حکم کا اطلاق جہاں پورا ہوگا بس اتنے پر اکتفا کر لیا جائے گا. تو یہ احسان کا وہ پہلو ہے جس کو بری جگہ پر ہی محلوز رکھنا ہے اور اچھی جگہ پر بھی. اچھی جگہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہم نے دینا ہے، کسی سے قرض لیا تھا تو اب اچھے طریقے سے واپس کریں، کسی سے معاملہ کوئی کیا تھا تو اچھے طریقے سے معاملہ کریں، کسی کے ساتھ کاروبار کا معاملہ کیا ہے تو اس کو نہایت عمدگی کے ساتھ، نہایت اس نے سلوک کے طریقے پر انجام. یہ احسان ہے، یہ احسان خدا کا مطالبہ ہے، یہ نہیں کہ پسندیدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا امرکم بالعدل واللسان، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، کہ ہم ہر وقت محسن بن کر رہیں. محسن بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی معاملہ پیش آئے، خواہ برے طریقے سے پیش آئے خواہ اچھے طریقے سے پیش آئے، ہم نے اسے اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو مومن کی شان احسان کے اندر ہے. یہ عام اخلاقیات کا جمال ہے. یعنی ایک آدمی سلجھا ہوا ہوگا، اس کی بات میں سلیقہ ہوگا، اس کے عمل میں سلیقہ ہوگا، اس کے بات کرنے میں تہذیب ہوگی، وہ کسی کو زچ نہیں کرے گا، کسی کو برا نہیں کہے گا، کسی کی توہین نہیں کرے گا، یہ معاملات وہ کرتا رہے گا. یہ احسان کا مطالبہ ہے. اس کے بعد اللہ کا اگلا حکم ایتاء ذی القربا کا ہے. یعنی احسان کے بعد یہ اس کی فرا کہہ لیجئے یا اسی کا نوعیت کا ایک اور حکم کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کا تمہارے اموال میں حصہ رکھا گیا ہے، تو جب بھی ان کو ضرورت پیش آئے، جب بھی تم یہ سمجھو کہ ان کو کسی پیسے کی ضرورت ہے، وہ مانگے آئیں یا مانگنے نہ آئیں، ہر صورت میں ہم نے ان کی مدد کے لیے تیار رہنا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ مانگنے کے لیے آ جائیں اور آپ کے پاس میسر نہیں ہے اس وقت کچھ دینے کو، اور آپ کو توقع ہو کہ اگلے مہینے یا ہفتے بعد مجھے کچھ پیسے ملنے والے ہیں، تو آپ ان سے وعدہ کریں. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ احسان یہ ہے، احسان کے جذبے کے ساتھ جب آپ بھائی کوئی ضرورت کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں، اگلے مہینے میں، اگلے سال میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، تو آپ اس کے ساتھ یہ وعدہ کر لیجئے کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے لیکن جب ہوں گے تو میں آپ کو دوں گا. تو ایتاء ذی القربا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. یعنی ہمیں پیسہ اس وجہ سے سینت سینت کر نہیں رکھنا کہ میرے بھائی کے کام نہ آئے، اور یہ اسلامی رویہ نہیں ہوگا کہ ہم بھائی تو ضرورت سے تڑپ رہا ہو، ہم سایہ تو بھوک میں سویا ہوا ہو، لیکن ہم اپنی جیب میں سے ایک روپیہ بھی نکال کر اس کو دینے کو تیار نہ ہوں. اس رمضان کے اندر اپنے اندر یہ کوشش کیجئے کہ یہ چیز بھی پیدا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عام دنوں میں بڑے سخی تھے، لیکن رمضان کے دنوں میں ان کی سخاوت کئی گنا بڑھ جاتی تھی. اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ رمضان میں جو بھی نیکی کا عمل کریں گے اس کے ثواب اور اجر میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ پہلو بھی ہے کہ اس کے اندر آدمی اگر اس چیز کو اپنا لے تو وہ اگلے سال تک، اگلے رمضان کے آنے تک پورا سال اس کی زندگی کا ایک زیادہ سفر بن جائے گا. اس کو اس مہینے میں کی ہوئی کوششیں، اس مہینے میں کیا ہوا عمل اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا اور وہ سال بھر اس کو ساتھ لے کر چلتا رہے گا. تو ایتاء ذی القربا اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مومن بخیل نہ ہو، اس کی جیب دوسروں کے لیے بند نہ ہو. اس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ایسا بھی نہ کرو کہ اپنا ہاتھ ایسے باندھ لو کہ میں کچھ نہیں دے سکتا، یہ بخل ممنوع ہے. بخیل کے بارے میں جو دوسروں کی ضرورت کے سامنے آنے کے بعد اپنی جیب سے ایک روپیہ بھی نکالتا، دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے دوزخ کی وعید ہے. یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے کسی کو دینے کو تیار نہ ہو. قرآن مجید کا فرمان ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مقرر حصہ ہے کہ ان کا مانگنے کے لیے جو آگئے ان کا، اور جو محروم ہے جن کے پاس نہیں ہے. تو گویا ہمیں دو طرح کے لوگوں پر خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں ہوں یا نہ ہوں. ایک یہ کہ وہ محروم ہے، ایسے لوگوں کو تو ہمیں خود ڈھونڈ کے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو جو اپنے عزت اور تعفف کی وجہ سے مانگنے نہیں آتے، اپنے وقار کی وجہ سے، سفید پوشی کی وجہ سے وہ آپ سے مانگنے نہیں آتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مدد کرنی چاہیے. اسی طرح آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے آ گیا ہے تو اس آپ کے پاس اگر ہے تو اس کو دینا ہوگا، نہیں ہے تو آپ سلیقے سے معذرت کر لیجئے. لیکن جو رشتہ دار ہیں وہ اگر آ جائیں مانگنے کے لیے تو یہ ان کا حق ہے، ان کو آپ کو دینا ہوگا. اور دینے کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت، تو آنے والے وقت میں کوئی توقع رکھتے ہیں تو اس توقع کے لحاظ سے وعدہ کر لیجئے. یہ تیسرا بڑا حکم ہوا. پہلا حکم قرآن مجید نے اس آیت میں عدل کا دیا تھا. عدل کے معنی یہ تھے کہ ہم حقوق کو پوری طرح ادا کریں، جس کا جو حق ہے، جو جس کا مطالبہ ہے، جو جس کی ضرورت ہے، اس کو پوری دیانتداری سے ادا کر دیں. جتنا کسی نے جرم کیا ہے اتنا ہی اس سے بدلہ لیں، اس سے زیادہ بدلہ نہ لیں. اور احسان میں یہ فرمایا تھا کہ بدلہ لینا تو الگ رہا، بدلے کو لینے کی بجائے تمہیں معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہونا چاہیے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو محسنین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ینفقون فی السراء والضراء. یہ جو محسنین ہیں یہ خرچ کرتے ہیں، تنگ حالی میں بھی، خوش حالی میں بھی. اور فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ لوگ جو کیا کر رہے ہیں، حالات ان کے تنگ ہیں یا اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اور دوسرا کیا کام کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور غصہ پی جانے والے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ محسنین ہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان لوگوں کی قدر زیادہ ہے کہ جو دوسروں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں. اور احسان کے بارے میں دیکھیے، قرآن مجید نے عدل کو پسند کیا ہے، بدلہ لینے کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن ان دونوں کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، لیکن احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو خدا کو، اس کی رحمت کو متحرک کرتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. یعنی جس طرح تم لوگوں پر احسان کرو گے، تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، کل قیامت والے دن اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی حسن سلوک کے ساتھ انعام دے گا. اور فرمایا کہ وسنزید المحسنین، عام لوگوں کو تو ہو سکتا ہے ہم نفع تلا وہاں جزا دیں، لیکن جو احسان کرنے والے ہوں گے ان کو ہم اپنی طرف سے مزید دیں گے، بہت دیں گے، اتنا دیں گے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. یہ احسان کی جو وہ مقام ہے جو قرآن مجید نے فرمایا ہے، اس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ انسانوں کے اندر حسن سلوک کے ساتھ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے. اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے دینے کا حکم فرمایا ہے. یہ نیکیوں کا تصور ہے جو قرآن مجید نے ہمارے ذہن میں بھی رکھی ہیں اور ہمیں انبیاء کے ذریعے سے اس کی تعلیم دی ہے. تو رمضان کے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں، اپنے اسوہ میں اس کو ڈالیں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس کو ڈالیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.